بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم سرور عالم سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم کی حدیث شریف بخاری میں منقول ہے. بخاری شریف میں روایت یہ ان من الشعر حکمہ, تو بے شک اشعار میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں, اشعار میں حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. لہذا اشعار کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, فیضان محبت, یہ ہمارے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار کا مجموعہ ہے. اشعار کا سننا, بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا اس کا اہتمام بھی ثابت ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تخت سا بنوایا تھا تاکہ ان کو وہ نمایاں ہو کر بیٹھیں اور اشعار سنائیں. عین مسجد نبوی میں یہ عمل ہوتا تھا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ردیف تھا, یعنی سواری میں پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں. ایک سفر میں میں ردیف تھا, آپ نے فرمایا اشعار پڑھو, میں نے اشعار پڑھنے شروع کیے. یہاں حتی انشدت مئت بیت, یہاں تک کہ میں نے سو اشعار پڑھے. حضور سنتے رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس لیے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ کچھ اشکال ہوتا ہے تو یہ دراصل مزاج کے خشک ہونے کی علامت ہے, قابل اصلاح چیز ہے. کہ ایک چیز سرور عالم سے ثابت ہو, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس کا اہتمام بھی کیا ہو, اب بتائیے اس کا تخت بنوانا اور وہ بٹھانا, یہ تو اہتمام پر دلالت کرتا ہے. تو یہ بھی قابل اصلاح چیز ہے, مزاج کے خشک ہونے کی علامت ہے. معلوم ہوتا ہے محبت کا ذائقہ ہی نہیں چکھا اس شخص نے, محبت کی حس نہیں ہے. یہ جو اشعار ہیں یہ اس میں مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ہیں, نعت شریف کے اشعار ہیں. اور دراصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کی تعریف بھی آپ ہی کی تعریف ہے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وغل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. میں لیلا کے شہر سے, مجنوں کہتا ہے کہ میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں, کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں, اور مجھے کوئی اس خاص شہر سے محبت نہیں ہے, بلکہ ولیکن حب من سکن الدیار, میرے دل کو دیوانہ بنایا ہے اس شخص نے جو اس شہر میں رہتا ہے, یعنی لیلا, اس نے دیوانہ بنایا ہے, ورنہ یہ دیواروں سے مجھے کیا لینا ہے. یہی بات ہے. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بھلا جانے کیا جام مینائے عالم, जाम जो जिसमें शराब डाल के पिया जाता है और मीना जिस बोतल में शराब रखा जाता है उसको आ जाता है।
भला जाने क्या जाम मीनाए आलम तेरा
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر وہ ادھر سے ادھر جاتا ہوں، اس کو جو نشہ ہے محبت کا، اس نشے کو یہ دنیا کی شراب نہیں پا سکتا۔
بھلا جانے کیا جام مینا عالم تیرا مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ ہو مد نظر احترام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہو نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ
نظام مدینہ سے مراد اتباع سنت ہے، اتباع سنت اگر کسی کو حاصل نہیں وہ تعلق معلّہ اس کا نہیں ہو سکتا، اس کو حاصل تعلق معلّہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا اگر کسی کو اتباع سنت حاصل نہیں ہو۔ اصل نظام مدینہ سے مراد یہی ہے اور سکون بھی اسی میں ہے۔
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔
آخری شعر ہے مقطع ہے.
ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے, ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ.
دونوں جہاں کے غم سے آزادی مل جاتی ہے. کوئی تو بات ہے, شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ 17 سال تک انہوں نے حدیث شریف پڑھائی ہے مدینہ منورہ میں, اور وہ وقت بھی گزارا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے تربوز کے جو چھلکے ہوتے تھے ان کو جوش کر کے اور نرم کر کے کھا لیتے تھے, یہی گزارا تھا. لیکن کسی سے نہیں کہا, اظہار نہیں کیا کہ میں اس حالت میں ہوں, بس اسی میں مست تھے, اسی میں مست تھے. 17 سال حدیث شریف پڑھا رہے ہیں اور یہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا, یہ چھلکے تربوز کے ان کو ابال کے اور جو نرم ہو جاتے تھے اس کو کھا لیا کرتے تھے, اسی میں ان کو مزہ آ گیا. تو یہی جو مدینہ منورہ کا غلام ہو جائے وہ اس کو دونوں جہاں کے غم نہیں ہوتے, کوئی غم نہیں کہ مجھے کھانا نہیں مل رہا, میری یہ سہولت پوری نہیں ہو رہی, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور مقام دیکھیے, ایک مرتبہ حدیث شریف پڑھانے کے دوران مسئلہ اس بات پر چل پڑا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں زندہ ہیں یا مردہ. اور یاد رکھیں, اہل سنت والجماعت, ہمارے اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں زندہ ہیں, حیات ہیں, اور آپ کی قبر اثر کی جو حیات ہے وہ دنیاوی حیات سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اس کو ثابت کیا ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے, جو شیخ تھے, مرشد تھے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں دو وجہ سے, بزم المجہود میں انہوں نے لکھا ہے, دو وجہ سے قبر کی زندگی دنیاوی زندگی سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے. نمبر ایک, دنیاوی زندگی میں آپ کو بھوک لگتی, عوارض پیش آتے, چوٹ بھی لگی, آپ کو بچھو نے بھی ڈس لیا, دانت بھی شہید ہوا وغیرہ وغیرہ, قبر میں یہ عوارض بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امت کے سارے اعمال کا ثواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچ رہے ہیں, درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت جو جتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں تھیں اب اس سے کہیں زیادہ ہیں. تو اس وقت کی زندگی سے اب کی زندگی, قبر کی زندگی, یہ دو لحاظ سے اعلیٰ اور ارفع ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. بعض طالب علم کہنے لگے, نہیں حضرت, ہم ممات کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ دلائل دیتے رہے کہ نہیں بھائی, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں حیات ہیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت, وہ نہیں مان رہے تھے. حضرت نے فرمایا, دلائل سے نہیں مانو گے تو ایسے دیکھیے, ادھر دیکھو, ادھر سامنے روضہ اثر کی طرف. جب وہاں دیکھا سب طالب علموں نے تو یہ منظر نظر آیا کہ سب کچھ ہٹ گیا اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرمائے, بنفس نفیس فرمایا, بس اب دیکھ لیا, ختم ہو گئی بات. دلائل سے نہیں مانو گے تو ایسے ماننا پڑے گا. اب سب خاموش. یہ حضرت کا مقام تھا جو اللہ نے حضرت کو عطا فرمایا تھا, یہ مقام تھا. بعض لوگوں, بزرگوں کا یہ مقام ہوتا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, ایک صاحب نے مجھے بتایا, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ و سلام پڑھ کر ہٹے اور میں فوراً اس جگہ پہ آ گیا تو میں نے دیکھا کچھ سیکنڈ تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود مجھے زیارت نصیب ہوئی. وہ کیونکہ وہ اس کے اثرات باقی تھے. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ زیارت فرما رہے تھے, اس کے اثرات کچھ باقی تھے, وہ اسی اگلے سیکنڈ وہ ان کی جگہ پر آ گئے, تو وہ انہوں نے بھی دیکھ لیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بھائی اگر دلائل سے نہیں مانو گے تو ایسے ماننا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت والی ہے وہ ذات, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے, بید الملک, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاء, اللہ سبحانہ و تعالی ہی تو ہیں جنہوں نے موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا. یہاں موت کا ذکر پہلے ہے جبکہ ترتیب کے اعتبار سے زندگی پہلے آتی ہے, موت بعد میں آتی ہے, پہلے زندگی آتی ہے, لیکن یہاں ذکر پہلے ہے. الذی خلق الموت والحیاء, موت کا ذکر پہلے ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی اپنے شیخ اور اپنے استاد سے مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے, تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ بتاؤ یہاں پہ موت پہلے کیوں ہے جبکہ ترتیب کے اعتبار سے زندگی پہلے ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا حضرت آپ ہی جواب دے دیجیے. فرمایا یہاں موت کا ذکر پہلے اس لیے ہے کہ اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے وہ زندگی زندگی ہوتی ہے, جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے وہ زندگی زندگی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی مہر بنوائی تھی خلافت کے زمانے میں, جو مہر بنوائی تھی وہ تین کلمات پہ مشتمل تھی, ایک تین کلمات کی حدیث چھوٹی سی, وہ حدیث شریف ہے کفا بالموت واعظا, کفا بالموت واعظا, تین کلمات. لیکن ہے سمندر کہ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو, واعظ واعظا ہے نا, کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے پاس ہر وقت کوئی واعظ رہے جو مجھے نصیحت کرتا رہے, اس کو موت کا دھیان کافی ہے. واعظ و نصیحت کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. کفا بالموت واعظا, یہ مہر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موت کو سامنے رکھ کے جو زندگی گزاری جائے وہ زندگی زندگی ہوتی ہے. جس کے سامنے موت نہیں ہے وہ جیسے چاہے زندگی گزارے. لہذا گناہ میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کو موت کا استحضار نہیں ہوتا, جبھی تو گناہ ہو رہا ہے, اس سے نافرمانی ہو رہی ہے. تو الذی خلق الموت والحیاۃ, اس میں ترتیب سے ہٹ کر موت کو پہلے لایا اللہ تعالیٰ, زندگی کو بعد میں لایا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے وہ اس کو جانچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اور وہ بہت زیادہ زبردست قدرت والے, عزیز زبردست قدرت والے, اور غفور معاف فرمانے والے, بہت زیادہ معاف فرمانے والے. ایسے بہت کم لوگ ہیں زبردست طاقت بھی رکھتے ہوں, اختیار رکھتے ہوں, اور پھر بھی معاف کرنے کی صفت ہو. یہ جو دو نام ایک ساتھ آئے ہیں, زبردست طاقت والا مگر زبردست طاقت رکھتے ہوئے پھر بھی بہت زیادہ معاف کرنے والا, غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا. یہ جو غفور کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے. یہ تین یوں سمجھے گناہگار تین قسم کے ہیں. گناہگار کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ظالم فرمایا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے کسی پر ذرہ برابر بھی. شیئا کا لفظ ہے, ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتے, لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے. تو گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے ظالم فرمایا. تو یہ ظالم تین قسم کے ہیں. ایک تو عام گناہگار ہے تو وہ ظالم ہو گیا, اس کو ظالم ہی کہیں گے, عام گناہگار ہے. دوسرا بڑا گناہگار, اس کو ظلام کہا جائے گا, جو بڑا گناہگار ہے, زیادہ گناہ کرنے والا, بہت زیادہ گناہ کرنے والا, وہ ظلام ہے. اور ایک ہے بہت ہی زیادہ گناہ کرنے والا, یعنی کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہو, وہ ظلوم ہے. انہ کانا ظلوماً جہولا, یہ الفاظ قرآن کریم میں ہیں. انہ کانا ظلوماً جہولا, بہت زیادہ گناہ کرنے والا, یعنی قریب کفر کے. تو یہ تین قسم کے گناہگار ہیں, ظالم, ظلام اور ظلوم. تو ظالم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ لائے غافر کو. ظالم کے مقابلے میں اگر کوئی ظالم ہے تو میں بھی بخشنے والا ہوں. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی القوم, یہ غافر کا لفظ ہے. کوئی ظالم ہے تو میں بھی غافر ہوں, بخشنے والا ہوں. پھر دوسرا اس سے بڑھ کر ظلام, تو اگر کوئی بہت زیادہ گناہگار ہے تو میں بھی بہت زیادہ غفار ہوں, میں بھی بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں, تم اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تو اگر کوئی ظلام ہے یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. اس کے مقابلے میں اس کو لائیں, ظلام کے مقابلے میں غفار لائیں. اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ گناہ کرنے والا ہو, قریب کفر کے ہو, تو ہم بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں, غفور ہیں. ظلوم ہیں تو ہم غفور ہیں, ظلوم کے مقابلے میں غفور کو لائیں. اور سب سے زیادہ یہی آیا, غافر تو ایک ہی مرتبہ آیا قرآن کریم, اور غفار کچھ اس سے زیادہ آیا, لیکن غفور سب سے زیادہ آیا, سب سے زیادہ استعمال ہوا, معلوم ہوا. اور غفور کے اندر مبالغہ بھی سب سے زیادہ ہے, بخشنے کے معنی سب سے زیادہ اسی میں پائے جاتے ہیں. غفور بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا, مبالغے کا صیغہ. لہذا یہاں جو لائے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, بہت زبردست قوت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, یہ بہت کمال کی بات ہے. کہ اختیار بھی ہو, قدرت بھی ہو, طاقت بھی ہو, میں پھر بھی جرم کرنے والے کو معاف, ستانے والے کو, بغاوت کرنے والے کو معاف کر دیا جائے. اب اس آیت کی تین تفسیریں ہیں جو خود سرور عالم سید الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث شریف میں منقول ہیں, وہ میں عرض کرتا ہوں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس کی پہلی تفسیر یہ ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَتَمُّ عَقْلًا وَفَهْمًا, کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ سمجھ اور عقل میں سب سے زیادہ کمال درجے کا عقل مند ہے اور فہم رکھنے والا ہے, سمجھ رکھنے والا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَتَمُّ عَقْلًا وَفَهْمًا, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یوں کہہ دیا کہ حضرت گاندھی جی بہت عقل مند آدمی ہیں. تو حضرت نے فرمایا عقل مند مت کہو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. یہ جو ہم قرآن اور یہ واقعات اور یہ سب چیزیں بیان کر رہے ہیں اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقومی یعقلون, عقل والوں کے لیے نشانیاں. تو عقل مند ہوتا تو ایمان لاتا. تو عقل مند مت کہو, ہوشیار کہو. عقل مند کہنا ٹھیک نہیں ہے, تم ہوشیار کہو, عقل مند مت کہو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون عقل مند, کون اصل عقل مند. وہی ہے گناہ کے وقت آدمی کی عقل غارت ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ میں کتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ عقل کے نہ ہونے کی دلیل ہے. معلوم ہوا ابھی اس وقت اسی عقل کے حالت میں نہیں ہے, عقل نہیں ہے اس کے پاس, کہیں عقل ٹھکانے لگ گئی اس کو. تو یہ پہلی تفسیر ہے اس آیت کی, لیبلوکم ایکم اتم عقلا وفہما, تم میں کون زیادہ عقل رکھنے والا, کامل عقل رکھنے والا اور فہم رکھنے والا ہے. دوسرا لیبلوکم ایکم اسرع الى طاعت اللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کو پیدا فرما کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے والا ہے, تیزی دکھانے والا ہے. ایمان جو ہے نا, ایمان جس کو ہم ایمان کہتے ہیں, گاڑی میں دو چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے گاڑی جو چلاتے ہیں نا, ایک دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے بریک, ایک ہوتا ہے ایکسلریٹر جس سے ہم سپیڈ دیتے ہیں گاڑی کو, اور ایک بریک ہوتا ہے جس سے گاڑی کو روک دیتے ہیں. بس ایمان نام ہے اس چیز کا, بریک اور ایکسلریٹر. کہ جہاں اللہ کی اطاعت کا موقع آئے تو تیزی دکھایا آدمی, اور جہاں اللہ کی نافرمانی کا موقع آ جائے تو بریک لگ جائے, اس کو بریک لگ جائے, بریک لگا دے, نہیں میں نہیں کروں گا, رک جائے. یہ ایمان ہے, اس کو ایمان کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون تم میں سے اللہ کی اطاعت میں تیزی دکھانے والا ہے, آگے بڑھنے والا ہے. اس کی ترغیب دی گئی ہے, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ. تیزی, تیز دوڑو مغفرت کی طرف, اپنے رب کی مغفرت, معافی کی طرف, اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. اور تیسری تفسیر ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَوْرَعُ عَن مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اللہ کے محارم یعنی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا ہے, کتنا زیادہ بچنے والا ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے, کتنا زیادہ تم میں سے کون کتنا زیادہ بچنے والا ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس, تم اللہ تعالیٰ کے محارم یعنی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے, سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے, بس تم حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ. لہذا اگر ہم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہیں, اور اسی حدیث شریف سے یہ اصول نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فرما برداری ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فرما برداری یہی ہے. नाफरमानी करने वाले की तो मिसाल ऐसे है जैसे कोई आदमी खूब गिजाएं खा रहा हो, तिलावत करता है, तस्बीहात पढ़ता है, नमाजें हो रही हैं वक्त पर, और बल्कि नमाजों से भी आगे बढ़ के वो इशराक, अवाबीन, चाश्त वगैरह का एहतमाम है, लेकिन मामला यहां तक पहुंचा हुआ है कि घर में भाभी से पर्दा नहीं है, शरई पर्दा नहीं है, खालाजाद बहनों से, फूफीजाद बहनों से, ये तो हमारे साथ खेली हुई है, हम हमें बचपन में साथ खेले हुए हैं, आप क्या पर्दा है। तो उस वक्त का हुक्म अलग था, अब हुक्म अलग है, आप उस वक्त नाबालिग थे, अब थोड़ी है, अब तो बालिग हो चुके हैं। तो ये शैतान का एक मकर है कि उसने हमें इसमें मुब्तला किया हुआ है। ये जो तुम्हारी चची हैं, मोमानी और ताई हैं, इन्होंने तो तुम्हारा पेशाब पखाना धुलाया, तुमको गोदों में उठाया है जब तुम छोटे थे, लिहाजा इनसे कोई पर्दा नहीं है। बस ये खुद ही हमने एक तसव्वुर कायम कर लिया है, ये हम नहीं देख रहे कि अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह ताला के रसूल ने, सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया है। लिहाजा शरई पर्दा नहीं, न मोमानी चची और ताई से कुछ पर्दा है, न खालाजाद मामूजाद, और भाभी तो रहती घर में आमतौर पर, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलहम व अल मौत, देवर तो मौत है, मौत कि मौत से आदमी कैसा भागता है, कैसा बाशत खाता है, और हुजूर क्या फरमा रहे हैं, और हमारा क्या हाल है, हमारे माशरे का क्या हाल है। तो भाई जब तक हम गुनाहों से नहीं बचेंगे तो ये हमारी नमाजें, ये फर्ज तो अदा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, या वितर पढ़ रहे हैं तो वाजिब अदा हो जाएगा, ईद की नमाज पढ़ रहे हैं वाजिब अदा हो गया, फर्ज पढ़ रहे हैं नमाज जोर असर वगैरह फजर, ये फर्ज अदा हो गया, लेकिन कौन दुकानदार ऐसा है जो कहे आज भी दुकानदारी हुई है, दुकान खोल के बैठे और उसकी सेल ना हो। वो कहता है कि वो यही कहता है आज दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सेल ही नहीं हुई। मतलब यह है कि दुकान खोलने से जो मकसूद था कि सेल हो, कोई बिक्री हो, कोई माल बिके और उससे फायदा हासिल हो, यही मकसूद होता है दुकान खोलने से। खाली दुकान खोलने से क्या होगा, वो यही कहता है कि भाई आज दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा नमाज पर जो असरात मुरतब होने चाहिए, जो फवायद हासिल होने चाहिए, या तिलावत पर जो फवायद हासिल होने चाहिए, वो तो है, ये इन गुनाहों की वजह से वो सब जाया हो गए। एक आदमी खूब मुकवी गिजाएं खा रहा हो, अच्छी अच्छी खूब गिजाएं खा रहा हो, ताकतवर गिजाएं, खालिस गिजाएं खा रहा हो, लेकिन साथ में जहर भी खा लेता हो, क्या हाल होगा। बिल्कुल इसी तरह एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, रोजा रखता है, अभी रमजान शरीफ आने वाले हैं, रोजा रखे, बहुत बड़ी तादाद रोजा रखेगी, मस्जिदें भर जाती हैं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, मुझे बहुत पसंद है ख्वाजा साहब का ये शेर, यूं तो अक्सर ही दिलों में आप आते हैं मगर, आप देखिएगा रमजान में क्या ये मस्जिद भर जाएगी, यूं तो अक्सर ही दिलों में आप आते हैं मगर, लेकिन इससे क्या होता है, देखना लेकिन जो है वो ये कि घर किस दिल में है, देखना लेकिन जो है वो ये कि घर किस दिल में बनाया आपने, अल्लाह आपने घर किस दिल को बनाया। बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, बतौरे मेहमान आते हैं चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं, आप अल्लाह आप घर किस दिल में बनाते हैं अपना, जिस दिल में घर बनाते हैं उस दिल में तो आप रहते ही रहते हैं, वहीं रहते हैं, ये देखना है असल चीज, तो ये देखनी है, ये थोड़ी कि रमजान आए तो हम नमाजी बन गए और ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ी भी सब भूल गए, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक चांद नजर आने के बाद जो चांद रात को गुनाह होते हैं ना, चांद रात को जो गुनाह होता है सिर्फ चांद रात में, या ईद के अय्याम में जो गुनाह होते हैं, साल भर में इतने गुनाह नहीं होते जितने इन तीन दिनों में, चार दिनों में गुनाह हो जाते हैं। जिसको حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ فرمایا تھا، یہ انعام کی رات ہے. اس انعام کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جاگ کے تو لوگ گزار رہے ہیں لیکن بازاروں میں گزارتے ہیں. اور گناہوں میں گزارتے ہیں، گانے سنتے ہوئے گزارتے ہیں، بد نظری کرتے ہوئے گزارتے ہیں. اور ان تین چار دنوں کے اندر جو عید کے ایام ہوتے ہیں، جتنے گناہ ان دنوں میں ہوتے ہیں سال بھر میں اتنے نہیں ہوتے، شاید سال بھر میں اتنے نہیں ہوتے. سارا شیطان ہمارے، ساری نیکیاں جو عید کی ہیں وہ سب، وہ رمضان کی جو تراویح اور روزہ، سب کو وہ ایک دم صاف کر دیتا ہے، بلکہ اور زیادہ ممال آ جاتا ہے. تو ایک آدمی مقوی غذائیں کھا رہا ہو، ساتھ میں زہر بھی کھا لے، تو ظاہر ہے یہ مقوی غذائیں اس کے کام نہیں آئیں گی. اگر زہر کھانے سے نہیں رکے گا تو موت واقع ہو جائے گی. بالکل اسی طرح نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، اعتکاف یا اور عبادات، تسبیحات، یہ مقوی غذائیں ہیں، یہ ٹونک ہیں، مقوی غذائیں ہیں. لیکن ان کے ساتھ گناہ کا زہر اگر کھا رہا ہے تو ان غذاؤں کے، ان عبادات کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے. لہذا بھائی، یہ جو ہم جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں نا، سب سے پہلے تو ان سے توبہ کرنی پڑے گی. آنکھوں کے گناہ ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، شرعی پردہ نہیں ہے، یا اور نظر بازی کی عادت ہے، بد نظری کی عادت ہے. اگر بد نگاہی کی عادت نہ چھوڑی تو پھر کیسے مولا طلب جائیے گا، کیسے ہم اللہ تک پہنچیں گے اگر ہم نے یہ بد نگاہی کی عادت نہ چھوڑی. اور اب تو یہ موبائل آ گئے ہیں، بڑے اسمارٹ فون قسم کے بڑے بڑے موبائل آ گئے ہیں، اس کے اندر وہ انٹرنیٹ ہے، جو چاہو دیکھ لو، فیس بک اور میں جانے کیا کیا وہ بلائیں آ گئی ہیں. اب وہ سب اس میں وہ شیطان نے لگا دیا. بھائی اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے تو کوئی فرض واجب ہے؟ یہ انٹرنیٹ استعمال کرنا کوئی فرض واجب ہے؟ اگر آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو چھوڑیں اس کو. لیکن یہ اگر یہ یہ, یہ, اس, اس, یہ کرتے ہوئے موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شرون کما تموتون، تمہارا حشر ویسے ہوگا جیسے تمہاری موت آئی، وہ تموتون کما تحیون، اور موت ویسے آئے گی جیسے تم نے زندگی گزاری. عجیب و غریب حدیث ہے، حشر ویسے ہوگا جیسے زندگی، جیسے موت آئی. تم شرون کما تموتون و تموتون کما تحیون، اور موت ویسے آئے گی جیسے زندگی گزاری تم. جیسی زندگی گزاری نا، یہی انٹرنیٹ پہ غلط چیزیں دیکھتے ہوئے، اگر اس سے توبہ نہیں کر رہا آدمی تو اگر موت آ گئی اسی حالت میں، اور حضور فرما رہے ایسی موت آئے گی جیسی زندگی گزاری، اگر توبہ نہیں کی تو خدشہ ہے کہ اسی حالت میں موت آ جائے. یہی کام کرتے ہوئے، غلط چیزیں دیکھتے ہوئے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اور ویسے ہی پھر حشر ہوگا. یہ نگاہ کا جو گناہ ہے نا، آنکھوں کا گناہ، آنکھوں کا، اس وقت امت کا کوئی طبقہ اس سے محفوظ نہیں ہے، کوئی طبقہ، بشمول دیندار طبقے کے، داڑھی والے، امامے والے، پگڑی والے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، کوئی شرعی پردے کا اہتمام نہیں کرتا تو کوئی انٹرنیٹ غلط استعمال کر رہا ہے تو کوئی اور چیزیں دیکھتا ہے، کوئی فوش چیزوں میں مبتلا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کے ناجائز تعلقات ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا میرے چہرے پہ سنت رسول ہے، ناجائز تعلقات قائم کیے گئے نامحرموں سے. کوئی طبقہ امت کا اس وقت اس گناہ سے محفوظ نہیں ہے، اور زمین کا کوئی خطہ اس گناہ سے محفوظ نہیں ہے. پوری روئے زمین پر کوئی خطہ بتا دیجئے جہاں یہ گناہ نہ ہو رہا ہو. ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر میں اپنے کمرے، ہوٹل کے کمرے سے میں نکلا، برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا، اچانک دروازہ کھلا، کمرے دروازے کے ساتھ ہی ٹی وی رکھا تھا اور گانے چل رہے ہیں اس کے، سامنے مسجد نبوی ہے, منازل الحرم میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, منازل الحرم اور اس میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے, اب تو اس کو وہ دفاتر بنا دیے ہیں, اس وقت ہوٹل تھا بالکل سامنے, اور یہ حال ہے وہ ہوٹل والوں نے کمرہ دیا, اس میں ٹی وی دیا ہوا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کہ ہم یہ کہاں آئے ہوئے, کس کے شہر میں آئے ہیں. تو حضرت نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ دیکھو یہ ٹی وی ہوٹل والوں نے دیا ہے, تو اس کو تم ایسا کرو کہ کوئی موٹا کپڑا اس کے اوپر ڈال دو, تو وہی کمبل جو ہوٹل والوں نے دیا تھا وہی کمبل ہم نے اس پہ ڈال دیا, کئی دن تک وہاں رہے پتہ بھی نہیں چلا. بعد میں ہمارا یہی معمول رہا کہ بس یہ اس میں کپڑا ڈال دیا جائے ٹی وی کے اوپر, لیکن لوگ جا کے دیکھتے ہیں. تو کوئی طبقہ ایسا نہیں, بوڑھے ہوں جوان ہوں بچے ہوں بچے وہ بھی دیکھتے ہیں ٹی وی, تو طبقہ بھی اس سے محفوظ نہیں. پھر دیندار ہوں یا بے دین ہوں, دیندار طبقہ بھی جس کو دیندار سمجھا جاتا ہے وہ بھی اس میں مصروف ہے, اور بے دین طبقے سے تو شکایت ہی کیا ہے. تو کوئی طبقہ محفوظ نہیں, اسی طرح کوئی خطہ محفوظ نہیں, کون سا ملک ہے کون سا شہر ہے جس میں یہ گناہ نہ ہو. تو یوں سمجھیں پوری روئے زمین پر, پوری روئے زمین پر گویا کہ کولرا اور یہ اس کا وائرس پھیلا ہوا ہے بد نظری. اور جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو اس ملک کی تباہی میں کوئی تردد نہیں. بس میں تفصیل نہیں بتاتا, تفصیل نہیں, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو اس ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی, وہ برباد ہی ہوگا. لہذا بد نظری کرنے سے دل, جو ہماری اس 5-6 فٹ کی سلطنت کا بادشاہ ہے دل, بد نظری کرنے سے یہ بادشاہ دشمن یعنی شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے. پھر ہمارے ہاتھ بھی غلط استعمال ہوتے ہیں, پیر بھی غلط استعمال ہوتے ہیں, اور دوسرے اعضا بھی شرم کا بھی غلط استعمال ہوتی ہے. بس یہ حال ہے. بد نظری ایسا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے دل, جو بادشاہ ہے ہمارے اس سلطنت کا 5-6 فٹ کی, وہ شیطان یعنی دشمن یعنی شیطان کے ساتھ. دشمن بھی کون سا, ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھنا, بہت کھلا ہوا, انہ لکم عدو مبین, کھلا ہوا دشمن ہے. عدو مبین پہ جو تنوین ہے نا تعظیم کے لیے آتی ہے, تعظیم ہے, بہت بڑا اور کھلا ہوا دشمن ہے. تو شیطان کے ساتھ ملا ہوا ہے دل, شیطان کے ساتھ جس کا ملا ہوا ہو دشمن کے ساتھ, تو اس کی اس کا اس سلطنت کا 5-6 فٹ کی سلطنت کا اللہ ہی حافظ ہے. اور یہ کٹا کٹ انگلیاں استعمال ہو رہی ہیں, اور استعمال ہو رہے ہیں آگے غلط استعمال ہو رہی ہیں, بس ان کو پتہ ہی نہیں. اچھا وقت کا بھی تو حساب دینا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا, ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم, میں یہ وقت داخل ہے نہیں ہے اس نعمت میں, یہ وقت بھی تو داخل ہے, وقت کی نعمت بھی تو داخل ہے, اس کا ہم کیا حساب دیں گے, یہ اسی ان چیزوں میں برباد کیا وقت, تو حساب کیا دیں گے. ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, برف والے سے پوچھو, برف والے سے, اس کی آنکھوں کے سامنے برف گھل رہی ہے, تو وہ دعا کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کوئی گاہک بھیج دیجئے, برف گھل رہی ہے, ٹھیلے پہ برف رکھی ہوئی ہے برف گھل رہی ہے, کوئی گاہک بھیج دیجئے, خریدار بھیج دیجئے, ہمارے سامنے ہماری زندگی کی برف گھل رہی ہے, ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, ہم سے تو برف والا اچھا ہے. ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم, دم حتن ایک روز یہ جائے گا تھم, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اللہ کی محارم سے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا ہے, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، اس تقویٰ کا راستہ متعین ہے، اس تقویٰ کا راستہ متعین ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ کس راستے سے تقویٰ حاصل ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منه الورع. ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپک کر رہتے تھے، لزیمہ یلزمو بمعنی چپک جانے کی، چپک کے رہتے تھے حضرت عمر کے ساتھ تاکہ ہم ان سے تقویٰ سیکھیں. نتعلم منه الورع، ورع کہتے ہیں یہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو، ورع کہا جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ سیکھنے کے لیے ہم ان کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. بس یہی سے مسئلہ حل ہو گیا کہ تقویٰ کسی سچے متقی کے ساتھ، کسی ایک کوئی سچا متقی. الرحمن فاسأل بھی خبیرہ کیا ہے؟ الرحمن فاسأل بھی خبیرہ، رحمان کون ہے؟ اس کی محبت، اس کا تعلق، اس کی نسبت. اگر سیکھنی ہے تو کسی باخبر کے پاس جاؤ، جو اس کی نسبت سے باخبر ہو، جو اس کے تعلق سے باخبر ہو، جو خود رحمان سے باخبر ہو، اس سے جا کے پوچھو. کسی ایک باخبر کے پاس، خبیرہ مفرد ہے، مفرد استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کسی ایک باخبر کے پاس چلے جاؤ جو سچا باخبر ہو، دکاندار نہ ہو، دکاندار نہ ہو. میں دکانداروں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہاں قرآن و حدیث کا تصوف پیش کر رہا ہوں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ پیش کر رہا ہوں، جو آثار سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے. تو کسی ایک باخبر، کسی ایک متقی، کسی ایک ولی، جس کو کہتے ہیں ولی کہہ لیجئے، حکیم الامت کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت یہ جو آپ کہتے ہیں نا کسی ولی کی صحبت، کسی اللہ والے کی صحبت، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ جو کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسی ولی بن جائے آدمی. فرمایا اچھا، وہ اگر ایسے ہی بننا ہے تو پھر آپ ولی کیوں بن رہے ہیں؟ آپ صحابی بن جائیے. بھائی ولی کیوں بن رہے ہو؟ صحابی بن جاؤ بھائی. تو انہوں نے کہا وہ حضرت صحابی بننے کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا اچھا تو آپ تابعی بن جائیے. نہیں، تابعی بننے کے لیے کسی صحابی کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا تبع تابعی بن جائیے. کہنے لگے تبع تابعی بننے کے لیے کسی تابعی کی صحبت چاہیے. کہنے لگے حضرت میں سمجھ گیا، اللہ کے تعلق، اللہ کا، اللہ کی نسبت، اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے بھی کسی دوست کے پاس جانا پڑے گا. ایسے نہیں ہوتا، خود ہی گھر بیٹھے کتابیں پڑھنے سے. یہ کتابیں جو ہے نا درس نظامی کی، یہ کم نہیں ہے. اگر یہ کافی ہوتی نا تقویٰ کے حصول کے لیے، تو ہمارے اکابر کو، ہمارے اکابر میں کون ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب کے پاس گئے، ان سے جا کے محبت سیکھی اللہ تعالیٰ کی، ان سے تقویٰ سیکھا. تو کیا ضرورت ہے اتنی کتابیں سیاہ ستہ، پورے دور حدیث میں سیاہ ستہ پڑھائی جاتی ہیں، اور کتابیں جلالین ہیں، تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں، کیا ضرورت تھی ان کو وہاں جانے کی اگر یہ کتابیں کافی تھیں؟ معلوم ہوا کتابیں کافی نہیں ہیں. ہمارے مسلک کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، دو چیزوں پر. جو ہمارے اکابر کا مسلک ہے نا، جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں، جیسے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریا رحمہ اللہ، مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات ہمارے اکابر ہیں، ان کے ہم نام لیوائے ہیں. ان کا مسلک دو چیزوں پر ہے، دو چیزوں پر، یاد رکھیے گا. نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو رجال اللہ، رجال اللہ. نمبر ایک کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، نمبر دو کوئی اس قرآن کریم پر عمل کرنے والا کوئی شخص، وہ اس کا ہم دامن تھامے. رجال اللہ، اللہ کے بندے، اہل اللہ. ان دو چیزوں پر ہمارا مسلک کی بنیاد ہے. جنہوں نے صرف کتاب اللہ کو لیا وہ بھی گمراہ ہوئے، اور جنہوں نے صرف رجال اللہ کو لیا وہ بھی گمراہ ہوئے. تو کتاب اللہ کو لے کے تو وہ وہاں تک پہنچے کہ ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ وہاں تک پہنچ گئے. یہ بھی گمراہی کا ایک درجہ ہے. رجال اللہ کو لے لیا, انہوں نے تو وہاں تک پہنچے کہ وہ پرس ہو رہے ہیں, ڈھول باجے بج رہے ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, عورتیں اور مرد ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چرس فروخت ہو رہی ہے, یہ یہاں تک پہنچے. رجال اللہ کو پکڑ لیا. جنہوں نے ان دونوں کو لیا, کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو لیا, وہ صحیح ہے, وہی اعتدال پر رہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق, ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق, ومن جمع بینہما فقد تحقق. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس نے تفقہ حاصل کر لیا, علم تو حاصل کر لیا, لیکن کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت نہیں سیکھی, تو وہ فاسق ہو گیا. اور جس نے کسی اللہ والے کسی کا دامن تھاما لیکن علم حاصل نہیں کیا, یہ بالآخر ہوتے ہوتے یہ پہنچا, یہ زندیق ہو گیا. اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا وہی محقق ہے, وہ اس نے حق کو اختیار, دراصل اس نے حق کو اختیار کیا. تو ہمارا جو مسلک ہے وہ ان دو چیزوں پر ہے. اس لیے دیکھیے, کچھ بھی ہے, ہم کسی شعبے سے وابستہ ہوں, کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں, ہمارے اکابر میں سے کوئی کسی نے افتاح کے راستے کو اختیار کیا, فتویٰ. مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب ساری زندگی فتوے کے میدان میں گزار دی اور کامیاب زندگی گزار کے گئے. مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, مدرسہ, درس و تدریس اور پھر یہ ختم نبوت کی محنت, اس میں زندگی گزاری. مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, ان کا سیاست سے تعلق تھا اور کامیاب زندگی گزاری, مدرسے سے تعلق, پڑھنا پڑھانا, سیاست. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغ اور دعوت سے تعلق. تو کہ کوئی کسی شعبے میں تھا, کوئی کسی شعبے میں تھا, کسی نے افتاح کا راستہ اختیار کیا, کسی نے رد فرق باطلہ کا ان کا اختیار کیا کہ جو باطل فرقے ان کے خلاف برسرے پیکار رہے, کسی نے سیاست کا, لیکن سب نے ایک قدر سب میں مشترک تھی کہ سب نے کسی اللہ والے کا, کسی سچے متقی کا, اللہ والے کا دامن تھاما. یہ قدر سب میں مشترک تھی. آپ کوئی ایک بھی نہیں دکھا سکتے اپنے اکابر میں سے جنہوں نے کسی اللہ والے کا دامن نہ تھاما ہو اور غلامی کی حد تک نہ تھاما, غلامی کی حد تک مضبوط تعلق, ایسے کمزور ڈھیلا ڈالا نہیں. لہذا اب بھی ایسے. ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنا چاہیے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اس آیت کا مصداق, اس آیت کا مصداق بننا چاہیے ہم. یتلو علیہم آیاتک, یہ دعوت اور تبلیغ ہے, ورنہ حضور اپنی آیت, اپنی تلاوت کر لیا کرتے تھے. رات کو کھڑے ہوتے تھے, پیروں پہ ورم آ جاتا تھا, اب اپنی تلاوت کر لیا کرتے تھے. لیکن یہاں جو یتلو علیہم آیاتک ہے, یہ وہ والی تلاوت نہیں ہے جو آپ رات کو کیا کرتے ہیں. یہ تلاوت ہے امت کو, لوگ امت پہ تلاوت کر کے لوگوں کو دعوت دینا, اللہ کی طرف بلانا, یہ دعوت اور تبلیغ ہے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ مدرسہ ہے. اور ویزکیہم, کسی شیخ سے تعلق ہے. جب تک ہم یہ تین چیزیں ہمارے اندر جمع نہیں ہوں گی نا, ہم سمجھے ہم کامیاب نہیں ہیں, کامیاب امت ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ پر یہ تین محنتیں فرمائی, دعوت و تبلیغ کی, علم و عمل کی, علم تعلیم. ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے, دو حلقے لگے ہوئے تھے. فرمائے دو کیوں حلقے لگے ہوئے, تو بتایا گیا ایک علم کا حلقہ ہے, ایک ذکر کا حلقہ ہے. فرمایا دونوں خیر پر, وفی کل خیر, دونوں خیر پر ہیں. اور یہ فرما کر آپ علم کے حلقے میں بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما, میں تو معلم بنا کر ہی بھیجا گیا ہوں. اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث فرمایا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق, یہ تزکیہ ہے, مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں, مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. مکارم اخلاق کی تکمیل کیا ہے؟ آدمی بری عادتوں میں مبتلا نہ ہو, گناہوں میں مبتلا نہ ہو, اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں, باطنی اخلاق بھی ظاہری اخلاق بھی اچھے ہو جائیں, بس یہ اصلاح ہے, تزکیہ ہے. تو فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں, میری بعثت کے مقاصد میں سے ہے. وہ یزکیہم, تو یہ صاف ہے, اور حدیث میں اس کو اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا گیا, قرآن کریم میں وہ یزکیہم سے اشارہ فرمایا گیا, اور حدیث میں یوں فرمایا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. تو اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو صحبت, کسی اللہ والے کی صحبت, اور نمبر دو اس کو اپنے احوال کی اطلاع اور اس کے مشوروں کی اتباع. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دل کی ایسی زبردست حفاظت کرتے تھے کہ ذرا سا تغیر ہوتا تھا وہ آ کر بتاتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ایک دفعہ عرض کیا بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا فقال رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران اجر السر و اجر العلانیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک شخص آیا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اس نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھ لیا. اب یہ دل میں ایک تغیر ہوا, یہ تغیر بھی آ کے حضور کو بتایا کہ یہ غلط تو نہیں ہے, یہ کون سا جذبہ ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں گھبراؤ نہیں ہے ابو ہریرہ, یہ تمہارے لیے تو دو اجر ہیں, ایک تو تم نے چھپ کر نماز پڑھی اس کا, اور ایک وہ کہ تمہاری اچھی عادت کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا, یہ دگنا اجر ہے تمہارے لیے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر گئے تھے کہ یہ دل میں تغیر آیا, یہ بتانا چاہیے. بس یہی چیز اصلاح سے تعلق رکھتی ہے, تزکیے سے تعلق رکھتی ہے. صحابہ اکرام حضور کو آ کر بتایا کرتے تھے ہمارے دل کا یہ حال ہو رہا ہے, یہ حال ہو رہا ہے, یہ خیالات آ رہے ہیں, ہم اس برائی میں مبتلا ہیں, فلاں برائی میں, فلاں گندے کام میں مبتلا ہیں, فلاں گناہ میں مبتلا ہیں, اس کی اصلاح فرما دیجئے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوت قلبی, شکاوت قلب قساوت قلبی کی شکایت تھی, دل کا سختی کی شکایت تھی. آپ نے علاج بتایا فقال انصح رأس اليتيم واطعم المسكين, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, مساکین کو کھانا کھلاؤ, یہ علاج بتا دیا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, یہ علاج ہم بھی اپنی بیماریاں بتائیں کسی کو, کسی شیخ کو, کسی اللہ والے سے علاج کرنا ہے اور اس سے علاج پوچھیں, تب کہیں جا کے ہم اللہ والے بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارا تزکیہ ہماری اصلاح فرما دیں اور ہمیں اللہ والا بنا دیں, صاحب نسبت بنا دیں, اپنا تعلق نصیب فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمد لله رب العالمين, جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته علماء امتی اجمعین, آمین برحمتک یا رب العالمین. مغرب سے پہلے کی ایک دعا ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. یہ مغرب سے پہلے دعا مسنون ہے, مغرب کی اذان واحد اذان ہے, اس سے پہلے بھی دعا ہے, بعد میں بھی دعا ہے, باقی اذانوں کے بعد ہے دعا, اس میں پہلے بھی ہے. تو یہ والی مختصر دعا یہ پڑھنی چاہیے ہم سب کو. اللہم ھذا اقبال لیلک, اے اللہ یہ آپ کی بنائی ہوئی رات کے آنے کا وقت ہے, و ادبار نہارک اور آپ کے پیدا کیے ہوئے دن کے جانے کا وقت ہے, وہ اصوات و دعاتک اور آپ کی طرف دعوت دینے والوں کی آوازوں کے بلند ہونے کا وقت ہے, یعنی مؤذنین کی آوازوں کے بلند ہونے کا وقت ہے. فاغفر لی, بس آپ جلدی سے میری مغفرت فرما دیجیے. معلوم ہوا یہ جو وقت ہے نا, جس ابھی جو وقت ہے یہ مغرب سے پہلے کا, یہ خاص مغفرت کا وقت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.